رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم تجارت کے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس سلسلے کا طریقہ کار فارمیٹ آپ کو بتایا تھا۔ ایک بار پھر ان ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں جو پہلی بار ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوئے ہوں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ ہم تجارت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات، احادیث کریمہ کی روشنی میں جہاں ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اس سلسلے میں ہم مختلف نوعیت کی مارکیٹس میں جا کر، جی ہاں مختلف شعبہ تجارت کی مارکیٹس میں جا کر ویڈیو کے ذریعے ان سے سوالات لیتے ہیں، اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات دارالافتاء کے اسلامی بھائی سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی شامل ہوا کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اناج مارکیٹ یعنی فوڈ گرین مارکیٹ پر گفتگو کی تھی، سوالات بھی شامل کیے تھے۔ ظاہر ہے سوالات اس مارکیٹ کے حوالے سے بہت سارے تھے، ہم نے اس سلسلے کو کنٹینیو کیا۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی یعنی اناج مارکیٹ پر ہی ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق پہلے ہم درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنیں گے۔ سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، یقیناً ہم میں کا ہر شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ مبارک، وہ مجدہ، وہ مبارک سعادت ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں درود پاک کی کثرت فرمایا کریں۔ آئیے مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور الحمدللہ ہمارے سلسلے کا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے سلسلے کی ابتدا قرآن پاک کی کسی آیت یا چند آیتوں سے کرتے ہیں، اور آپ اس پہ تجارت کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کس حصے کا آپ نے انتخاب کیا ہے؟
میں نے تین آیتوں کا انتخاب کیا ہے،
ماشاءاللہ،
اور ان کا پس منظر یہ ہے کہ جس طریقے سے تجارت اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فضل ہے، لیکن جو تجارت ہے یہ اسباب اور ذرائع پر منحصر ہے۔ مثلا کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو تجارت کیا کرے گا؟
صحیح،
جس ملک میں قحط سالی ہوگی، اناج ہی نہیں ہوگا، تو وہاں اناج کی تجارت کس طرح ہوگی؟ تو تجارت کے جو اسباب ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہے ذرائع نقل و حمل۔ پرانے زمانے میں ذرائع نقل و حمل بہت ہی محدود ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر تجارت بری طریقے سے، بری راستوں سے ہوتی تھی، بحری راستوں سے بہت کم تجارت ہوتی تھی، لیکن ہوا کرتی تھی بہرحال۔ اور آپ اس کی کم ہونے کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ لوگ جو ہے وہ بحری راستوں سے اس قدر ناواقف تھے کہ امریکہ تک دریافت نہیں ہوا تھا۔
صحیح،
بہت کم یعنی کہ ہم سمندر کے معاملے میں ان کا استعمال تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ ذرائع نقل و حمل کے حوالے سے جس چیز کو فوکس کیا ہے،
نقل و حمل سے مراد ٹرانسپورٹیشن،
جی جی
ٹھیک،
تجارت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو اسباب اور ذرائع ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں،
ماشاءاللہ،
اور جس شعبے کو قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہے جہاز رانی کا شعبہ،
ماشاءاللہ۔
یعنی آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ساری ہی تجارت کا دار و مدار جہازوں کے ذریعے ہے، جتنی بھی ملکوں میں تجارت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے،
بحری جہاز،
بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں اگرچہ یہ طریقہ کم تھا، لیکن اس کے باوجود ایک درجن کے قریب آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمندروں پر قوت بخشی ہے، سمندروں کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، جو ہے وہ اس میں تم کاروبار کرتے ہو، آتے جاتے ہو، اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں چل جاتی ہیں۔ ایک درجن کے قریب وہ آیات ہیں جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو ان آیات کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں تجارت اللہ کا فضل ہے، اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ کا فضل ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو۔ یعنی تسخیر کہتے ہیں کسی چیز کے منافع حاصل کرنے پر قدرت رکھنے کو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک اونٹ ہے، اونٹ جب غصے میں آئے تو کسی کے قابو میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے، انسان کے لیے اس کو مسخر کیا ہے۔ تو جب کوئی چیز پر انسان تسخیر حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے منافع بھی اسے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر بنا دیا، یعنی اس کے منافع ہمارے لیے استعمال کرنے کے لائق بنا دیے۔ تو جو سمندروں کے منافع ہیں، آج کی ساری معیشت کا دار و مدار اس پر ہے۔
صحیح۔
اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر دو باتوں کا ذکر کیا، ایک تو یہ کہ سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے، یہ یہاں عموم ہے، ہر اعتبار سے اس سے منافع حاصل کیا جا سکتا ہے، غذا کے اعتبار سے اس سے معدنیات نکالی جاتی ہیں، تیل نکلتا ہے، بہت ساری چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، اس کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آگے جا کر تخصیص فرما دی گئی، لتجری الفلک فیہ بامرہ، خاص طور پر یہ سمندر سے تمہیں فائدہ ہوگا کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں، اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 46 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ پہلے زمانے میں انجن والی کشتیاں تو نہیں ہوتی تھی،
صحیح،
ہوا چلے گی تو سمندر میں حرکت ہوگی،
کیا بات،
اور کشتیاں جو پردوں کے ذریعے چلتی تھیں آگے بڑھیں گی، وہ ہوائیں بھیجتا ہے، لِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ اللہ کی رحمت سے تم ذائقہ چکھ سکو،
سبحان اللہ،
لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس میں کشتیاں چل سکیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ کا تم فضل تلاش کرو۔ تیسری آیت جو ہے وہ سورہ اسراء کی ہے، آیت نمبر 67، اللہ رب العزت ہی ہے جو کشتیوں کو دریاؤں میں رواں رکھتا ہے،
کیا بات،
تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ رحمان میں فرمایا گیا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ تم کشتیاں دیکھتے ہو پہاڑ برابر، یہ اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہیں۔ آج آپ کارگو جہازوں کو دیکھ لیجیے، اتنے بڑے بڑے
شہر آباد ہوتے ہیں،
پورے پورے شہر آباد ہوتے ہیں، تو یہ اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں۔ اب ان آیات کو یہاں ذکر کرنے کا مقصود کیا ہے؟ سورہ رحمان کی اگلی آیات میں مقصود بھی بیان کر دیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں اب تم دیکھو، تم پر کس قدر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو۔ ان آیات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس سمندر پر انسان کا تسخیر حاصل کرنا، اس سے منافع حاصل کرنا، کافروں کو دعوت اس بات کی ہے کہ دیکھو کہ بظاہر تو سمندر بہت ہی خطرناک چیز ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسان کو اللہ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ اس پر بھی طاقت حاصل کر لیتا ہے،
سبحان اللہ،
اسے بھی مسخر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لے آؤ، جس نے انسان کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ سمندر پر مطلب دسترس حاصل کر لے، تو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کس قدر طاقت والا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اتنے منافع عطا کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر یہ کہ بطور خاص ایک درجن کے قریب وہ آیات جن میں کشتی اور جہاز رانی کا تذکرہ ہے، مستقبل کا نقشہ کھینچ رہی ہے کہ یعنی تجارتی معاملات میں اسی کو فوکس کیا، ذرائع نقل و حمل میں اسی کو فوکس کیا. یہ آیات یہ بیان کر رہی ہیں کہ مستقبل کے اندر تجارت کا انحصار ہی اس چیز پر ہوگا.
ایسا ہو چکا
یہ قرآن کا جو ہے غیبی خبریں ہیں.
سبحان اللہ. اور یہ بات آپ کی گفتگو سے مزید واضح ہوئی کہ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے. کتنے پیارے انداز میں ہم کاروباری لوگ جو سن رہے ہوں گے کہ آپ کی جو شپنگ کمپنیز ہیں یا شپ کے ذریعے جو اتنا لاکھوں کروڑوں ٹن روزانہ آنا جانا ہے، کتنی پیارے انداز میں قرآن پاک اس کی وضاحت فرما رہا ہے، ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اور واقعی اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کریم نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. اور اس سے کتنا آسان ہو گیا بزنس، اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا کہ دنیا بھر سے سامان آ جاتا ہے اور شپمنٹس پہنچ جاتی ہیں. حضور الحمدللہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمارے سلسلے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اسٹارٹ اپ جو ہے قرآن پاک کی آیات اور اس کی تفسیر سے کرتے ہیں. ایک جنرل سوال بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اناج مارکیٹ کی طرف چلیں گے. یہ ارشاد فرمائے کہ کاروبار میں برکت ہونے یا نہ ہونے کا جو تصور ہے وہ کیا چیز ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ برکت بذات خود کس کو کہتے ہیں، اور یہ کاروبار میں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں.
بنیادی طور پر آپ کے تین سوالات ہیں. دو سوالات تو بڑے ہی عام ہیں، پوچھے جاتے ہیں کہ برکت کا تصور کیا ہے، ہر شخص جانتا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ کاروبار میں برکت کیسے ہو، ہر شخص اس کا متلاشی ہے. لیکن برکت کہتے کس کو ہیں، یہ ایک سمجھنے اور سمجھانے والی چیز ہے. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح جامع صغیر فیض القدیر میں فرماتے ہیں، البرکت ثبوت الخیر الالہی فی شیئن، کہ برکت نام ہے اللہ کی طرف سے خیر، بھلائی اور بہتری کے کسی چیز میں پائے جانے کا. یعنی کسی چیز میں جب اللہ کی طرف سے بہتری، بھلائی اور خیر پایا جاتا ہے، اس کا نام برکت ہے. پھر یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے خیر بھلائی پائی جائے گی، یہ غیر محسوس چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتی.
صحیح.
لیکن ہم مختلف علامات کے ذریعے برکت ہونے یا نہ ہونے کی پہچان کر سکتے ہیں. عام طور پر تو برکت کثرت سے نظر آتی ہے، یعنی کسی کام کے اندر، جیسے کوئی مالدار ہے تو مالدار سے مالدار ہوتا چلا گیا.
صحیح.
تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے کام میں برکت ہو رہی ہے.
صحیح.
لیکن مختلف چیزوں میں برکت کا مختلف یعنی کانسیپٹ ہے، چونکہ برکت پر عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، تو میں تفصیل سے عرض کروں گا. مثال کے طور پر ایک شخص نے شادی کی، بیوی اس کے گھر میں آئی. اب یہ بیوی اس کے لیے کس طرح بابرکت ہوگی، یہاں تو قلت و کثرت کا معاملہ نہیں ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا، اعظم النساء برکتن ایسرهن مؤنتن، کہ سب سے بابرکت خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر پر فرمائشوں کا بوجھ نہ لا دے.
صحیح.
یعنی شوہر کو خوش رکھے، اطاعت گزار ہو، قناعت سے کام لے، وہ زیادہ برکت والی ہے.
سبحان اللہ.
اب اگر وہی بیوی جو ہے پڈے فساد اور پریشانی میں مبتلا کر دے، تو اب وہ برکت والی نہیں کہلائے گی.
صحیح.
تو یہاں ایک برکت کا جو تصور ہے وہ جدا ہے،
صرف زیادتی ہی برکت،
زیادتی ہی برکت نہیں.
صحیح. ماشاءاللہ.
اب کسی نے علم حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، اب علم دین حاصل کرنے کے بعد اس علم کی برکت کیا ہوگی کہ اس کا علم کی وجہ سے یہ با عمل ہو جائے،
ماشاءاللہ.
پھر اس کی آخرت بہتر ہو جائے،
ماشاءاللہ.
یعنی یہ ایسے کاموں میں مصروف ہو کہ علم پڑھتا پڑھاتا رہے اور اس کی نشر و اشاعت کرتا رہے، صدقہ جاریہ کے کثیر کام کرتا رہے،
ماشاءاللہ.
آخرت کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. پھر اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو.
صحیح.
یہ علم کی برکتوں میں سے برکت ہے. اب کسی کو نہ پڑھانا نصیب ہو، نہ مطلب عمل نصیب ہو، نہ علم کی باوجود عزت نصیب ہو، تو یہی کہا جائے گا کہ علم کی برکت سے یہ محروم رہا.
اللہ.
اب برکت جو ہے چونکہ اللہ کی طرف سے ہی ہے.
صحیح.
تو بسا اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک کے حق میں برکت ہے، دوسرے کے حق میں نقصان ہے. جیسے غذا ہے.
صحیح.
اب شوگر کا مریض جو ہے آم کھائے گا تو اس کے حق میں تو بہت نقصان دہ ہے.
صحیح.
اور ایک کمزور اور نحیف شخص کھائے گا تو اعلیٰ درجے کی نعمت ہے،
ماشاءاللہ.
اس سے خوب منافع حاصل کرے گا. تو بسا اوقات افراد کے اعتبار سے، بسا اوقات اشیاء کے اعتبار سے برکت کا جو مفہوم ہے یہ روح تو ایک ہے لیکن بدلتا رہتا ہے.
صحیح.
اب رہی بات یہ کہ مال کی برکت کسے کہتے ہیں، مال میں بھی قلت اور کثرت برکت نہیں ہے.
اچھا
بالکل، ورنہ جو ہے سارے امیر بابرکت ہو جائیں اور سارے غریب بے برکت ہو جائیں.
صحیح فرمایا.
مال کی برکت پر غور کرنے سے جو تصور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا مال اس کی ضروریات، اس کی خوشیوں اور اس کی عزت کی حفاظت اگر کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے بابرکت ہے.
صحیح.
اب ایک شخص ہے خوب مال کماتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہر موقع پر جو ہے وہ ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے، قرضہ لینا پڑتا ہے، تو اس کے مال نے اس برکت نہیں ہے. بہت مال کماتا ہے لیکن اسے خوشیاں نہیں مل رہی اس مال سے. غریب ہے وہ کم مال سے بھی خوشیاں حاصل کر رہا ہے. اسی طریقے سے عزت کا ملنا، اب جناب اس نے بہت مال کمایا لیکن اس کے باوجود اس کا پیسہ پھنس گیا، قرضے چڑھ گئے، عزت خراب ہو رہی ہے. یعنی مال وہ بابرکت ہے کہ جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوں، خوشیاں ملے، اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، وہ مال بابرکت ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ برکت ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، اب اس کی طرف تگو دو کرنا ضروری ہے، ان اسباب کی طرف بڑھنا ضروری ہے جن سے برکت حاصل ہوتی ہے. ان اسباب کی طرف اگر توجہ ہوگی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر ایک شخص کی نظر مال پر ہے تو وہ جھوٹ بولے، بد دیانتی کرے، دھوکہ دے، جو چاہے کرے، کوئی نہیں روک سکتا اسے. لیکن اگر اس کی نظر برکت پر ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ نہیں برکت اٹھ جائے گی.
کیا بات ہے.
وہ بد دیانتی نہیں کرے گا کہ برکت اٹھ جائے گی. تو برکت ایک روح ہے. برکت کی طرف توجہ کرنا توجہ اللہ ہی کا ایک مطلب کہ درجہ ہے. برکت کی طرف اس لیے توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خیر مجھے ملے. اللہ کی طرف سے خیر جب ملے گا تو پھر برکت ہوگی. اب آپ کا جو یہ دو سوالوں کا جواب تو میں نے دے دیا کہ برکت کسے کہتے ہیں اور مال میں برکت کیا چیز ہے. برکت کے اسباب کاروبار میں سات اسباب میں عرض کرتا ہوں. پہلا سبب یہ ہے کہ جس سے مال میں برکت پیدا ہو، کاروبار میں برکت پیدا ہو، خندہ پیشانی سے کاروبار کیا جائے.
ماشاءاللہ.
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ نرمی میں برکت ہے.
ماشاءاللہ.
اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، اللہ کو نرمی کے ساتھ بیچنا، نرمی کے ساتھ خریدنا اور نرمی کے ساتھ فیصلے کرنا پسند ہے. دوسری بات یہ ہے، یعنی دوسرا سبب، سچائی سے کام لینا. بخاری شریف کی حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما، یعنی جب سودا ڈن ہو جائے اور دونوں سچائی سے کام لیں اور چیز کی خامی خوبی بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں برکت پیدا فرما لیتا ہے. فرمایا گیا ان کتما و کذبا، اگر یہ اس کے عیوب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، محقت برکت بیعهما، ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. تیسرا سبب یہ کہ امانت کا مظاہرہ کرنا اور خیانت سے بچنا. حدیث میں فرمایا گیا الامانت تجلب الرزق، امانت رزق لے کر آتی ہے. والخیانت تجلب الفقر، خیانت جو ہے وہ فقر لے کر آتی ہے. چوتھا سبب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے کام پیش آنا. بخاری شریف کی حدیث ہے ومن سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، صلہ رحمی کرے، والدین، بہن بھائی، چچا، پھپھی، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ رکھے. پانچواں سبب بڑا ہی حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ صبح سویرے کام کا آغاز کرنا.
اللہ.
بڑے شہروں میں، خاص طور پر کراچی میں، اگرچہ کہ مشکل ہے لیکن پہلے آپ روایت سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم الصبح فافزعوا الى الدعاء، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یعنی اذکار وغیرہ بھی کرو. باقروا فی طلب الحوائج، اور صبح سویرے اپنے کام کاج میں نکل جاؤ. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، پھر آپ نے دعا فرمائی اے میرے رب، میری امت میں صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دے.
سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر اہم کام صبح کے وقت کرتے، مثلا کو لشکر روانہ کرنا ہوتا صبح کے وقت بھیجتے، اہم امور کو صبح کے وقت نمٹاتے.
صحیح،
اب راوی کہتے ہیں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سخر، وہ ذرا مطلب کہ مالی طور پر تنگی کا شکار تھے. جب انہوں نے یہ صبح کے وقت کام کاج کرنے کے فضائل سنے تو انہوں نے بھی صبح کے وقت کام کرنا شروع کر دیا. مسند احمد بن حنبل میں یہ تفصیل بھی ہے کہ پھر ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ رکھنے کو پیسہ کہاں رکھیں جگہ نہیں ملتی تھی.
سبحان اللہ، سبحان،
اتنی برکت ہوئی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بعض مارکیٹیں ایسی ہیں کہ کام ہی ایک بجے سٹارٹ ہوتا ہے،
صحیح،
بند ہوتی ہیں، کیا کیا جائے؟
میں یہی کہنے والا تھا، آج مارکیٹ والے بیٹھے ہیں کہ یہ اگر جلدی چلے بھی جائے تو کیا کریں.
جی جی، کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، بعض اور روایتوں میں بھی ارشاد ہوا کہ صبح کے وقت جو ہے جو سوتا رہتا ہے وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے.
اللہ،
اس وقت خیرات بٹ رہی ہوتی ہے، تو اصل نحوست ہے سونے کی.
صحیح.
اب چونکہ ہم نے اپنے آپ کو فطرت سے ٹکرا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو سونے کے لیے بنایا.
صحیح.
جو ہم فطرت سے ٹکرا گئے ہیں تو ہمارے نظام میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی. تو ٹھیک ہے، کوئی شخص مارکیٹ نہیں جاتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حساب کتاب نمٹا لے، اپنے دیگر کام کاج کر لے، یومیہ پلاننگ کر لے، فائلنگ چیک کر لے، میل چیک کر لے کاروباری، تو یوں جاگتا رہے، کام کاج شروع کر دے اور شام ہونے تک
عبادت بھی کر سکتا ہے،
عبادت بھی کر سکتا ہے،
تلاوت کر لے صبح کے اوقات میں. بہت
سونا بھی جائز ہے، شراک چاش پڑھ کے تھوڑی دیر سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ جناب 2:30 بجے سوئیں اور رات کو 12-1 بجے اٹھے ہیں، تو برکت نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے. چھٹا سبب قسمیں کھانا، یعنی اگرچہ کہ جائز قسمیں ہوں، حدیث میں فرمایا گیا الحلف منفعت للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ. قسمیں اٹھانا جو ہے وہ سودے کو تو بیچ دے بکوا دیتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے. ساتویں چیز بڑی ہی اہم چیز ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کرنا.
سبحان اللہ،
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یعنی اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں گھر کو وسیع فرما.
سبحان اللہ،
یعنی کنبے کو وسیع فرما، بارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکتیں فرما. دوسری بات یہ ہے جو اصل الاصول ہے کہ برکت ہمیشہ حلال ہی میں ہوتی ہے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ،
حرام میں تو برکت ہو ہی نہیں سکتی،
اللہ اللہ،
کبھی بھی نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں، بکری سال میں ایک ہی مرتبہ بچے دیتی ہے.
صحیح.
ایک دیتی ہے، زیادہ دودھ دے دے گی. بعض بکری ایسی ہیں سال میں 2 دفعہ دے دیتی ہیں، لیکن 6-7 بچے نہیں دیتی. کتیا جو ہے وہ جب بھی بچے دیتی ہے 6-7-5 بچے دیتی ہے. نہ کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے، نہ مطلب کہ ذبح کیا جاتا ہے، بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، گوشت کھایا جاتا ہے، قربانیوں پہ لاکھوں لاکھ ذبح ہوتی ہیں. جگہ جگہ بکریوں کے باڑے نظر آئیں گے، کتوں کے کہیں باڑے نظر نہیں آئیں گے. اتنے ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں.
صحیح.
اصل دار و مدار برکت ہے.
کیا
امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے یہاں پر. پچھلے دنوں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا آغاز کرنے میں ہم نے محنت اتنی نہیں کی جتنا ہمیں ثمرہ ملا، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے.
سبحان اللہ.
تو دوسری بات یہ ہے کہ برکت کی تگودو اور جستجو ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، میں بخاری شریف سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ
ارشاد
عرض کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب الغسل میں اس حدیث کو درج کیا، اس واقعے کو درج کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے، غسل خانے میں کپڑے وغیرہ اتار کر نہا رہے تھے، اس کی چھت جو ہے وہ کھلی تھی غسل خانے کی، تو یکا یک آسمان سے سونے کی جو ہے وہ ٹڈیاں برسنے لگیں.
سبحان اللہ.
آپ نے اپنے کپڑے اٹھائے اور اس میں بھرنا شروع کر دیا ٹڈیوں کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ایوب، ہم نے آپ کو جتنا دیا ہے کیا اس وہ آپ کو بے نیاز کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا کریم، بالکل کافی ہے، لیکن یہ جو برس رہا ہے یہ تیری رحمت ہے، لا غنا بی ان برکتک، میں تیری برکتوں سے بے نیاز تو نہیں، لہذا برکتوں کو لوٹ رہا ہوں. یعنی برکتوں کی طرف کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، یہ ایک محمود عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. تو یہ برکت کے حوالے چند باتیں میں نے
بہت بہت پیارے انداز میں آج برکت کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے، اور واقعی بہت ساری نئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین سلسلوں میں سنتے رہتے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دوں، اپنے ساتھ کاپی پینسل رکھا کریں اور اس ان باتوں کو نوٹ کیا کریں. میں نے الحمدللہ نوٹ کی ہیں، ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں لکھی تو لکھ لیجیے. اور ہمیں اس کو یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں. برکت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ اس میں چند اسباب ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں بتائے، سات اسباب. کہ نرمی کے ساتھ کاروبار کریں، محبت، پیار اور درست نہ ہو رویہ، روڈ لینگویج استعمال نہ کریں، بلکہ گاہک کے ساتھ نرمی ہو، گاہک دکاندار کے ساتھ نرمی کرے. پھر بتایا گیا سچائی کے ساتھ، جھوٹ اپنے کاروبار میں نہ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں. پھر بتایا صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین اور گھر والوں کی خیرخواہی کا جذبہ ہو. پھر ساتھ ساتھ بڑی پیاری بات، صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے نکلا کریں. بڑی اچھی بات بتائی، اگر کاروبار آپ کا صبح شروع نہیں ہوتا، عبادت کیجئے، گھر میں بیٹھ کر بھی کاروبار کے بہت سارے امور نپٹائے جا سکتے ہیں. پھر قسمیں نہ کھائیں، بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، قسم کھانے سے بھی کاروبار سے برکت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. پھر آخر میں دعا کرنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، مشکلوں میں گرفتار ہوں، دعا کا دامن نہ چھوڑیے. الحمدللہ بہت پیارے انداز سے. اور یہاں میں مدنی چل کے ناظرین کو ایک اور دعوت دیتا چلوں، امیر اہل سنت کی بات چلی، امیر اہل سنت نے کس شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کی، مدنی چینل ہی کو دیکھ لیجئے، گھر بیٹھے ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، تنگ دستی اور اس کے اسباب، کہ کس وجہ سے تنگ دستی آ جاتی ہے، وہ رسالہ آپ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. اگر آپ دنیا میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں مکتبہ آپ کے قریب نہیں، گھبرائیے نہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی، www.dawatislami.net، اس ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے اور تنگ دستی اور اس کے اسباب اس کو پڑھیے. ہمیں پتا تو چلے کہ ہمارے کاروبار میں اتنی جو تنگ دستی ہے، برکت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے سبب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اور پھر اس کو دور کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی. آج ہمارے ساتھ اناج مارکیٹ کے اسلام موجود ہیں، فوڈ گرین مارکیٹ کے اسلامی بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے بھی سوالات لیں گے، لیکن پہلے انشاءاللہ ہم اپنے ایک ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں. اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اسی سلسلے کے کچھ اسلامی بھائی مدنی چینل سے تعلق رکھنے والے اناج مارکیٹ میں گئے، تو تاجر اسلامی بھائیوں سے، بزنس مین سے، انہی کے آفیسز میں ملاقات کی، ان سے سوالات پوچھے. آئیے اب اناج مارکیٹ چلتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہول سیل مارکیٹ میں کاروبار تو ہو ہی رہا ہے اور مدنی چینل کا نیکیوں کا کاروبار بھی ہو رہا ہے. اس وقت ہم ایک ہول سیلر کے پاس موجود ہیں اور یہاں ایک کوئی ڈیل بھی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ، اور یہ اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کی فضانہ تجارت کے سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی حضور، کیا دلچسپی ہے، کون سا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، کس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
حضرت، ہماری مارکیٹ میں جو ہے نا، آج کل جو چاول کا ہم کام کرتے ہیں، جو اس کے بروکر ہوتے ہیں، وہ بل لے کے آتے ہیں، تو بروکری کے بل میں سے 10% جو ہے نا سکڑی، میتھا سکڑی جس کو بولتے ہیں، وہ کاٹی جاتی ہے، اور وہ جو ہمارے ملازمین ہوتے ہیں ان کو مشترکہ طور پہ جو ہے نا ڈیوائڈ کر دی جاتی ہے. آیا اس طرح سکڑی کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
یعنی اگر 1000 روپے کا بل آئے گا آپ کے پاس، تو اس میں سے آپ 100 روپے وہ سکڑی کے نام پہ کاٹیں گے اور بروکر کو 900 روپے دیں گے، اور 100 روپے جو وہ آپ کاٹیں گے وہ آپ اپنے ملازمین میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے؟
جی حضرت، بالکل اسی طرح. جس طرح
آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کٹوتی ہے، یہ اس طرح کی کٹوتی کرنا یہ جائز ہے شرن یا جائز نہیں ہے؟
جی حضرت، بالکل ایسے ہی. مارکیٹ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا بھی بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کے ملازمین ہیں یا نہیں بھی ہیں، کسی وقت کم ہے یا زیادہ ہیں، تو وہ سکڑی جو ہے نا وہ ملازمین پہ نہیں ڈیوائڈ کرتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اچھا، کیا بروکر کو اس کا علم ہوتا ہے کہ جس جس جگہ میں بل لے کے جا رہا ہوں وہ میری سوکڑی کے نام پہ یہ 10% رقم کاٹے گا؟
تقریباً سب بروکروں کو پتا ہے اور ان کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے اس پہ.
سوال تو بڑا دلچسپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب دیتے ہیں. آپ بھی دیکھیے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حضرت، جانے سے پہلے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے.
بالکل جی، ایک نہیں آپ دو سوال کریں.
حضرت، یہ آج کل جو پارٹیاں جو ہے نا مال جو ہے نا ادھار بیچتی ہیں، तो बाद में उसको कैश करा लेती हैं। उसमें मुख्तलिफ वैरायटियां चावल की, उसमें जो है ना बाद का 1.5 रुपए का बदला होता है, बाद का 2 रुपए का। इस सूरत में इस तरीके से करना जायज है या नाजायज है,
इसकी वजाहत कर दें, आवाम को भी पता चल जाए।
बदला जिस तरह एक चीज आपने जो है ना 50 रुपए की बेची है उधार में, और आपको और यहाँ क्रेडिट चलता है 60 दिन का, तो आपको कैश पेमेंट उसकी चाहिए, तो आप उसको 48 रुपए में जो है ना बिल बना के दें, पार्टी को 200 रुपए कटवा के, और जो है ना वो अपनी पेमेंट ले लें, इसको बदला कहते हैं।
यानी पहले सौदा उधार में डन हो चुका है, और
जी उधार में डन हो चुका है,
अब जो है हमें
माल भी उड़ गया है और बिल भी बन के चला गया है।
अब मैं चाहता हूं कि जी मुझे वो पैसे जल्दी मिल जाएं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो है मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिले और आप जो है वो पैसे मुझे जल्दी दे दें सस्ते में।
जी इसी तरह हजरत बाद ये भी होता है भाई, सौदा जो है ना कैश बेचा जाता है, फिर उसको उधार में कन्वर्ट करा देते हैं 2 रुपए के फर्क से या 3 रुपए के फर्क से, उस सूरत में आप क्या कहेंगे?
यानी कि 50 रुपए में सौदा डन हो गया कैश का, ठीक है, और डिलीवरी भी आ गई,
डिलीवरी भी हो गई,
और मेरे पास चूंकि अगर पैसे नहीं है तो मैं अब कह रहा हूँ कि 50 की जगह 52 रुपए आप 1 किलो के ले लें और उसको उधार में कन्वर्ट कर,
उसको 60 डेज पे कर दें, 60 दिन पे उस पेमेंट पे कर दें, और जो कैश का सौदा था वो बात हो गई खत्म, उधार पे चली गई, तो इस सूरत में क्या जायज है या नाजायज है, इसकी वजाहत फरमाएं।
जज़ाकअल्लाहु खैरन व अहसन अलजज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हुज़ूर आपने सवाल सुना, माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने एक ही बारी में 2 सवाल कर दिए, और दोनों सवाल ही बहुत जरूरी लगते हैं वहां की मार्केट के हवाले से, क्या इरशाद फरमाएंगे? जहां तो मेथा सुकड़ी, ये एक हमारी इस्तिला है खासतौर पर मेमन मार्केट में, हो सकता है कई बिजनेसमैन जो है वो चौंक गए कि ये क्या कहा गया, दुनिया भर में देखा जाता है। तो बेसिकली ये ब्रोकर से, जो भी ब्रोकर होते हैं वो किसी चीज में अगर उनकी कमीशन बनी है, तो मार्केट का एक रूल इस तरह का है कि वो उस ब्रोकर की कमीशन में से 10% डिडक्ट कर लेते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है सुकड़ी कोई कहते हैं, कोई मेथा सुकड़ी कहते हैं, और उस पैसे को अपने या तो स्टाफ में तकसीम करते हैं, उनका सवाल ये था, और बाज़ों का स्टाफ में तकसीम भी नहीं करते, तो इस तरह की डिडक्शन के बारे में हुज़ूर रहनुमाई फरमाएं।
देखिए सुकड़ी कब शुरू हुई, किन लोगों ने शुरू की, कता नजर इसके, इसका नाम क्या है, मेमनी जबान सुकड़े कहते हैं तो उर्दू में क्या होगा, कता नजर इन सब चीज़ों के, शरीयत के मसाइल का दारोमदार हकीकत पर होता है कि राइज सूरत क्या है। सुकड़ी जो है वो दरअसल जो शख्स माल बेच रहा है उसके और ब्रोकर के माबेन एक मामले का नाम सुकड़ी है, जिसकी वजह से ब्रोकर को जो कुछ कमीशन वापस देना पड़ती है। अगर हकीकत में देखा जाए तो ब्रोकर को कुछ वापस नहीं देना पड़ता,
सही है,
क्योंकि जब उसके साथ ये तय हुआ कि जनाब आपको इस चीज़ की कमीशन 1000 रुपये मिलेगी 10% काट कर,
ठीक है,
तो गोया कि आपने उसके साथ 900 रुपये कमीशन का मुआहदा किया है,
ठीक है,
जब एक चीज़ मारूफ है कि 10% कम बयान करदा चीज़ मिलेगी तो फिर 10% उसको मिलेगी नहीं असलन, ये नहीं कि आप उससे वापस ले रहे हैं। तो सुकड़ी जो है इस तरह मुकर्रर करना शरी रूप से जायज़ है, जिन मार्केटों में मारूफ है वहाँ कोई हर्ज नहीं इस तरह करने में, गोया कि 10 नहीं 9% जो है उसको ब्रोकरी दी गई है,
सही,
ये इसका मतलब है, कोई शरी खराबी नहीं है जिससे ये टकराती हो। अच्छा दूसरी बात अब ये है कि अब ये इस शुरू तो यूं हुई थी कि जो काटी जाएगी वो मुलाजमों पर तकसीम की जाएगी, अब मुलाजमों का हक बनता है या नहीं ये एक अलग मसला है। अब किसी ने अपने मुलाजिम रखे सेठ साहब ने, और उनके साथ तय हुआ कि जनाब हर मुलाजिम को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सुकड़ी का इस्तेहकाक इनको नहीं है। और अगर इनके साथ ये तय हुआ, और बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जनाब आपकी तनख्वाह 4,000 रुपये होगी और हम माल बेचेंगे, ब्रोकरों को कमीशन देंगे और आपको भी माल बिकने पर 1% कमीशन मिलेगा, तो ऐसी सूरत में ये जो तरीका कार है मुलाजिमों को उजरत देने का कि उनको तनख्वाह भी और कुछ कमीशन भी, तो ये हमारे मार्केटों में एक राइज सूरत है, शरीयत के कानून से भी नहीं टकराती, उर्फ आदत भी जारी है इन मार्केटों में, तो शरी एतबार से इसके जायज़ होने में कोई शुबा नहीं है,
ठीक है,
मुलाजमों के साथ ऐसी शर्त रखना भी दुरुस्त है,
ठीक,
लेकिन مارکیٹوں سے سوال آتا ہے ملازموں کی طرف سے کہ ہمارے سیٹ صاحب جو ہے وہ ہمیں سکڑی اور کمیشن نہیں دیتے، تو دیکھا جائے گا کہ ان کی تنخواہ مقرر کرتے وقت کیا انہیں بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ ملے گا،
ٹھیک ہے،
مراعات ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ اگر مراعات ملنے کا اور خاص طور پر 1% سکڑی سے ملنے کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تو سیٹ صاحب پر دینا لازم ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور اگر سیٹ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جناب تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تو پھر لازم نہیں ہوگا۔
صحیح.
اب لوگ کہتے ہیں کہ تو ظلم ہے، اس کی کاٹ رہے ہیں اور ملازموں کو نہیں دے رہے، تو میں پہلے عرض کر چکا کہ کاٹ نہیں رہے ہیں، یہ
اس کو کم دے رہے ہیں،
اس کو دے ہی کم رہے ہیں، پہلے طے یہ ہوا کہ آپ کو 9% ملے گی، تو اس کو دوسری صورت میں جب ملازموں کے ساتھ طے نہیں ہوا ظلم کہنا درست نہیں۔
اچھا یہاں ایک تھوڑی سی کنفیوژن رہ گئی، بہت کلیئرفائی آپ نے کر دیا کہ بروکر کو بھی پتا ہے کہ میری 10% مجھے کم ملے گی، مالک کو بھی پتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بڑا ان نون سا بروکر، یعنی جو اس مارکیٹ کا نہیں ہے، وہ اس نے اس مارکیٹ میں کاروبار کیا، وہ جس مارکیٹ سے آیا ہے یا جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں پوری بروکریج ملتی ہے، ایٹ دا ٹائم آف کمیشن جب اس نے اپنا بل بنا کے دیا کہ حضرت آپ نے اتنا مال لیا مجھے کمیشن اتنی بنتی، اب انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو ہمارا مارکیٹ کا رول ہے آپ کی 10% کاٹیں گے، وہ چونک گیا، کہتا ہے مجھے تو آپ نے پہلے نہیں بتایا، اب میری مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کمیشن بن رہی ہے، آپ 10,000 روپے کاٹ رہے ہیں، تو یہاں تھوڑی سی تنازع کی کیفیت بنی، تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟
اصل میں شروع میں عرض کر چکا کہ جن جگہوں پر یہ معروف ہے،
ٹھیک ہے،
وہاں تو طے یہ ہے کہ 10% 9%
بتانے کی حاجت بھی نہیں ہوتی ہے،
جہاں نیا آدمی ہے وہاں پر خرید و فروخت کا معاملہ ہو، کسی کو اجرت پر رکھنے، ملازمت پر رکھنے کا معاملہ ہو، کسی کو بروکری طے کرنے کا معاملہ ہو، تو تمام چیزیں بیان کرنا ضروری ہے،
کلیریفائی کر لیا جائے،
بالکل ضروری ہے، ابہام کنفیوژن نہ ہو،
صحیح،
یہ شرن واجب ہے۔
جزاک اللہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ کلیریفائی ہونا چاہیے سارا کچھ، جی آپ کچھ فرمانا چاہیں؟
جی میں حضرت یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بروکر حضرات جتنا مال فروخت کرتے ہیں، جیسے 100 بوری ایک بروکر نے فروخت کی، وہ جب اپنا بل لینے کے لیے آتا تو اس پہ 100 بوری کی بروکری پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے، پوری نہیں، اس میں مطلب 2.5 روپے بوری ان کی ایک طے ہے جیسے مثال کے طور پہ، اب وہ 100 بوری 2.5 روپے کے حساب سے ان کا بل پورا بنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ 10% ڈیڈکٹ کر کے پھر اس کو پیسے دیتے ہیں، اگر یہ پہلے سے اگر طے ہے تو وہ تو
100 بوری کی 2.5 روپے کے حساب سے کتنی بروکری بنے گی؟
250 روپے
بنے گی،
جی،
اب بروک سکڑی میں کتنے کٹے؟
25 روپے،
25 روپے کٹے نا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے کہ اتنے کم اتنے ملیں گے اس کو، تو ان کا جو بل بنانا ہے یہ بعد کی بات ہے،
جی،
پہلے طے ہو چکا کہ آپ کو اتنے ہی ملیں گے، تو اس پر دار مدار ہوگا،
یعنی وہ ڈیڈکشن نہیں ہے، وہ کٹوتی نہیں ہے، وہ ان کو اتنے ان کی ہی چیز میں سے پہلے ہی کم طے ہو گیا، لیکن وہ بل بناتے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے، پھر وہ مالک جو ہے 10% اس کو ڈیڈکٹ کرتا ہے، لیکن وہ معلوم تو ہوتا ہے نا بروکر کو یہ کٹے گا، تو وہ کٹنا کہہ لیں یا نہ کٹنا کہہ لیں، لیکن یہ جائز ہے یہ صورت، یقیناً ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے ہمیں اناج مارکیٹ سے سوال کیا ان کو اس کا جواب مل گیا، وہ دوسرا بھی جز ہے حضور ان کے سوال کا،
ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا ہی اہم حصہ ہے، وہ
بہت حضرات اس میں لوگ مبتلا ہیں، اس پر تو آپ ہماری وضاحت فرمائیے۔
یوں سمجھیے کہ کسی نے ادھار مال بیچا 5,000 روپے کا یا 5,00,000 روپے کا، اناج مارکیٹ میں بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں،
جی،
اب اس کے پاس کیش آ گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ اس کی قیمت تو نقد میں 4.5 لاکھ روپے تھی، وہ اسے آفر کرتا ہے کہ اسے بھی پیسے کی ضرورت ہے کہ جناب 4.5 لاکھ روپے لے لو، یہ میں کیش دے رہا ہوں آپ کو، تو اس کو جو ہے وہ 50,000 کا نفع ہوا،
ٹھیک ہے،
یعنی 50,000 روپے کم کروا لیے کس نے؟
اس کو
خریدار نے، خریدار نے کم کروا لیے،
ٹھیک ہے،
یہ جو کمی ہے یہ مدت کے مقابل میں کمی ہوئی ہے،
صحیح،
یعنی اس 50,000 روپے کا اگینسٹ جو ہے وہ ہے مدت،
ٹھیک ہے،
عربی میں اجل کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ کہہ لیں آپ،
ٹھیک ہے،
ٹائم پیریڈ کا معاوضہ لینا ہی تو سود ہے،
اللہ، صحیح،
تو یہ جو مطلب کہ کٹوتی ہے، یہ جو کمی ہے یہ سود کے زمرے میں آتی ہے، سودا ہونے کے بعد کیش کی وجہ سے کمی کروانا جائز نہیں، یہ سود ہے۔
اسی طرح جو بڑھوتی کا بھی ان کا سوال تھا کہ کیش میں کام ہوا اور اس کو کہا یار اب اس کو کریڈٹ کر دو اور اس پہ نفع لے لینا،
اس میں ایسا لگتا ہے کچھ تفصیل ہے، یعنی کیش میں کام ہوا ہے اور وہ ادھار کرنا چاہ رہا ہے، اگر تو یہ اسی مجلس میں ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ پہلے ڈیل کو کینسل کر دیں صراحتاً،
ٹھیک ہے،
جبکہ مال سلامت ہو، اگر مال بالکل ختم ہو گیا، جہاں اس کو لگنا تھا لگ گیا، موجود ہی نہیں ہے مال، پھر تو نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے،
پہلے ڈیل کینسل کر دیں اور دوسری ڈیل کر لیں گے صراحت کے ساتھ، تب تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ڈیل ہو گئی نقد میں بعد میں اس کو ادھار میں کنورٹ کریں، اس کی گنجائش نہیں ہے.
صحیح، اور بڑے اچھے انداز سے ہماری رہنمائی ہوئی کہ ٹائم پیریڈ کے بدلے جو نفع لیا جا رہا ہے. نارملی ہوتا ہے اس طرح، جس طرح ہمارے تاجر اسلام نے سوال بھی کیا کہ بل ادھار کا ہے اور اب وہ کہتے ہیں مجھے پیسے کی ضرورت، تو ٹھیک ہے پیسے لے لو لیکن ریٹ کتنا کم کرو گے، اس پر نیگوشیشن ہوتی ہے. اسی طرح کئی جگہوں پر جو ہے وہ ایل سی نیگوشیٹ کروا لی جاتی ہے، 90 ڈیز کی ایل سی ہوتی ہے. تو یہ بھی حضور یہی آئے گا کہ 90 ڈیز کو کیش کروا لیے ایل سی کو، 90 دن پہلے بینک سے پیسے لے لیے اور اس پر جو نفع، اس پہ جو نقصان برداشت،
وہ جو ہے وہ تو خالصتاً وہ بھی سود ہی ہے، لیکن اس کی تھوڑا سا اس میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں قرضہ بیچا جاتا ہے.
صحیح،
بے الدین بدین ہے، یعنی آپ جو ہے جو رقم آپ نے لینی ہے بینک پر قرض ہوتی ہے، جو اصل پارٹی لینے والی ہوتی ہے، بینک کہتا جی 45 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد ملے گی، آپ کتنی مجھے آج ہی دے دو.
صحیح ہے،
تو یہ اپنے قرضے کو بیچنا ہوا. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے جو بعد کی تاریخوں کے چیک ہوتے ہیں
وہ بیچ دیتے ہیں،
وہ بیچتے ہیں، یہ بھی قرض کا بیچنا ہے. یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں.
ماشاءاللہ، بہت اچھی ہماری دونوں سوالات کے حوالے سے رہنمائی ہوئی. ایک اور ریکارڈڈ سوال ہمارے پاس ہے، آئیے پھر اناج مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مدنی چینل کی جو مجلس ہے یہ الحمدللہ مختلف مارکیٹس کے اندر چکر لگا رہی ہے اور جو ہے سوالات اکٹھے کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ذہنی الجھن، کوئی ایسی الجھن ہو جس کے بارے میں متعلق آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جو شرعی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. آپ کا کیا سوال؟
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دکان پہ خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو کیش خریدو گے تو 100 روپے کا اور ادھار خریدو گے تو 105 روپے کا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
اچھا، کیا یہ دونوں مطلب جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں دونوں شرطیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے؟
ہاں، عموماً ایک ہی مرتبہ.
جی، ہمارے انشاءاللہ تعالی اسلامی بھائی اس بارے میں جو رہنمائی فرمائے کہ ایک ہی مجلس کے اندر دونوں کنڈیشنز آفر کی جاتی ہیں، کہ کیش لیں گے تو فار ایگزامپل اس کی جو قیمت ہے وہ 100 روپے ہے، اگر کریڈٹ پہ لیں گے ادھار لیں گے تو اس کی قیمت 150 روپے ہے. کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا اور امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ان کی ذہنی الجھن دور فرما دیں گے.
ماشاءاللہ، ہمارے اسلامی بھائی نے وہاں جا کر جو سوال لیا ہے حضور اس پر رہنمائی فرما، اور واقعی یہ تو ایک ریٹس فکسڈ ہے نا، کسی بھی کئی جگہوں پر جائیں کئی مارکیٹوں میں کہ بھائی کیش کا دام کیا ہے، یہ اچھا ادھار 2 مہینے کا کتنے کا ہے، 3 مہینے کا کتنے کا ہے، تو منتھلی وائز بھی ریٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوال اس پر رہنمائی فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو عوام کے ذہنوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اس طرح نقد اگر کوئی شخص خریدتا ہے تو اس کو 100 روپے کی بیچی جاتی ہے چیز، اور وہی چیز اگر وہ ادھار میں لیتا ہے تو 110-120 روپے کے حساب سے وہ چیز بیچی جاتی ہے، تو یہ کیش اور کریڈٹ کے اعتبار سے جو قیمت میں فرق کیا جا رہا ہے، جو ادھار بیچنے کی صورت میں 20 روپے جو زیادہ لیے جا رہے ہیں، تو آیا یہ سود ہے کیا ہے، یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو عوام کے ذہنوں میں یہ بات جو پیدا ہوئی ہے تو دراصل فقہی مسائل، شرعی مسائل سے ناواقفیت اور شرعی مسائل میں علماء سے رابطے نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کے اشکالات اور ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو دراصل نقد اور ادھار یہ دونوں قسم کی خرید و فروخت شریعت مطہرہ میں جائز قرار دی گئی ہیں. ایک چیز آپ نقد خریدیں اس کی بھی اجازت ہے، اور شرعاً کسی چیز کو ادھار لینا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے.
صحیح،
اسی طریقے سے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ نقد سودا اگر آپ سے ایک شخص نے 10 کلو آٹا لیا تو اس کی جتنی قیمت بنتی ہے 350 روپے بالفرض جتنی، تو آپ نے نقد کے اندر اس کو اتنے ریٹ پر بیچ دیا، اور وہی آٹا 10 کلو کوئی دوسرا آدمی لینے کے لیے آتا ہے اور وہ کہتا ہے پیسے ابھی نہیں دوں گا، تو آپ مجھے کتنے، ایک ہفتے بعد میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، تو اس کی یہ 10 کلو آٹا آپ مجھے کتنے کا دیں گے؟ تو اب اس پر اس نے جو پہلے شخص کو بالفرض 350 میں بیچا، تو اب یہ اس کے مقابلے میں ریٹ زیادہ لگا کے بیچتا ہے کہ میں آپ کو 380 روپے میں بیچتا ہوں.
صحیح،
تو اس طریقے سے اس آدمی کو 380 روپے میں 10 کلو آٹا بیچ دیا ایک ہفتے کے ادھار پر، تو یہ بالکل جائز ہے.
ٹھیک ہے،
تو نقد یا ادھار کی قیمت میں فرق کرنا شرعاً جائز ہے. اب سوال یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ یہ چیز آپ مجھے بیچیں گے، نقد اس کی قیمت کتنی ہے اور ادھار میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو بیچنے والے نے خریدار کے سامنے دو آپشن رکھے کہ اگر آپ ابھی کیش میں لینا چاہتے ہیں تو 100 روپے اس کے ریٹ ہیں، اور اگر آپ ادھار پہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے ریٹ 120 روپے ہیں. اب خریدار کے سامنے دو آپشن ہیں، اگر یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسی مجلس سے خرید و فروخت میں اختیار کر لیتا ہے، مثلا کہتا ہے میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، آپ یہ چیز مجھے دے دیں، تو یہ کیش سودا ہو گیا،
ٹھیک ہے؟
اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 120 روپے والا جو ادھار سودا میں وہ کرتا ہوں، تو اب اس طرح سے نقد یا ادھار کسی ایک کو اس نے اسی مجلس سے عقد میں اختیار کر لیا، تو اس طرح خرید و فروخت کرنا جائز۔ یہ الگ الگ بات ہے کہ 20 روپے کا اس کو ادھار میں فائدہ ہوا، تو یہ 20 روپے کا جو اسے ادھار میں فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فائدہ سود نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے جو 100 روپے نقد میں لگائے تھے اور 120 روپے ادھار میں لگائے تھے، تو یہ پورے 120 روپے اس نے اسی چیز کی قیمت میں شامل کیے ہیں،
ٹھیک؟
تو لہذا اس میں کوئی روپیہ 120 روپے میں سے کوئی بھی 1 روپے وہ چیز کے عوض سے خالی نہیں ہے،
ٹھیک؟
اس کے عوض میں وہ چیز مل رہی ہے، تو لہذا بلا عوض کوئی بھی 1 روپیہ نہیں گیا، لہذا اس میں کوئی سود نہیں۔ البتہ اگر یہ آج ان کے درمیان جو معاہدہ طے ہو رہا ہے کہ یہ نقد میں اتنی اور ادھار میں اتنی، اب بغیر طے کیے خریدار اٹھ جاتا ہے، تو اس طور پہ جو ان کا کیا ہوا سودا ہے وہ فاسد ہو جائے گا،
ٹھیک ہے؟
تو اس طرح جب آپشن مشتری کو دیے جائیں گے خریدار کو، تو اس کو کسی ایک کا تعین کرنا ضروری ہے،
ٹھیک؟
بغیر تعین کیے اس کا اٹھ جانا اس بے میں خرابی پیدا کر دے گا، لہذا اس طرح بے کرنا درست نہیں۔
ماشاءاللہ، ہماری رہنمائی ہوئی حضرت کہ جو سوال تھا کہ ایک ہی وقت میں دو ریٹس دیے گئے، کیش کا الگ کریڈٹ کا الگ، اب بائر جو ہے کوئی بھی ایک آپشن لے لے تو وہ آپ نے جائز فرمایا، لیکن ایک پچھلے سوال میں ہمارے اسلام بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی تھی اور ایک ہمیں ایک جزیہ عطا فرمایا تھا، ایک فارمولا دیا تھا کہ وہ رقم جو مدت کے عوض لی جائے، جو ٹائم پیریڈ کے اگینسٹ پیمنٹ لی جائے وہ سود ہوتی ہے، تو بظاہر تو یہاں بھی حضور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ کیش جو ہے 50 روپے کا ہے، 30 ڈیز کے کریڈٹ پہ 52 روپے کا ہے، تو جو 2 روپے لیے جا رہے ہیں وہ تو 30 ڈیز کے اگینسٹ لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی تو مدت کے عوض ہے، یہ سود کیوں نہیں ہے؟
کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے الفضل الخالی عن العوض،
ٹھیک ہے؟
وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو، یعنی ایک طرف تو رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہ ہو،
ٹھیک ہے؟
تو وہ جو صورت تھی پہلے ہم نے جو بیان کی تھی 50,000 کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں تھا،
ٹائم پیریڈ تھا،
ٹائم پیریڈ تھا،
ٹھیک ہے؟
یہاں یہ ہے کہ جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ ان چیزوں کی مالیت میں کی جا رہی ہے،
اس کا ریٹ ہی بڑھایا جا رہا ہے،
دکاندار کہتا ہے کہ جناب یہ چیز ہے میں 110 کی بھی دے سکتا ہوں اور 100 روپے کی بھی دے سکتا ہوں، تو جو زیادتی ہوئی وہ اس چیز کے مقابل میں ہوئی، مدت کے مقابل میں نہیں ہوئی، لیکن مقصود یہی ہے،
ٹھیک ہے؟
چونکہ اس کو پریشانیاں ہوں گی اور معاملات ہوں گے تو اس کا پیسہ پھنسا رہے گا، مقصود اگرچہ کہ وہی ہے، لیکن جو سود کی تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، یہ سود نہیں کہلائے گا۔
جزاک اللہ۔ جی حضور آپ کچھ فرمائیں۔
جی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ گاہک آیا اس دن اور اس دن میں 2 ریٹ اس کو مل گئے، وہ کوئی سودا نہیں کیا، وہ چلا گیا، آپ نے عرض کی کہ وہ سودا اس کا اب نئے سرے سے ہوگا، لیکن دوسرے دن میں مارکیٹ انہی ریٹس کی ہے اور اس نے بتایا نہیں، اس نے لکھا دیا سودا، تو اس طرح کرنا کیسا؟
تو یہ کہ عام طور پر جیسے قسطوں کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پر، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زائد آپشن دے کے مال دے کے ڈیلیوری کر کے بھیج دیتے ہیں، گھر جا کے ڈن کر دینا، چونکہ ایجاب و قبول پایا گیا، مال بھی موجود تھا، بے ہو گئی، سودا ہو گیا، ڈن ہو گیا شریعت بار سے، لیکن جو اس کا پرائز ہے اس میں کنفیوژن باقی رہی، پرائز میں کنفیوژن کا باقی رہنا بے کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، اور شریعت بار سے اسی بے کو بے فاسد کہتے ہیں، تو ایسے سودے کو توڑنا واجب ہے، شریعت یہ کہتی ہے توڑ کر صحیح طریقے سے کیا جائے، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صرف پوچھ کر چلا گیا، نہ ڈن کیا نہ مال اٹھایا، مطلب ڈن ہی نہیں کیا اس نے، جب تو وہ آزاد ہے جو چاہے کرے۔ اگر دوسری صورت ہے بغیر طے کیے چلا گیا وہ، یہ بسا اوقات جو ادھار اور کریڈٹ کے سودے ہوتے ہیں ان میں کریڈٹ میں بھی آپشن ہوتا ہے، مثلا مہینے کا یہ کریڈٹ ہے، 6 مہینے کا یہ ہے، سال کا یہ ہے، یہ طے ہو گیا کریڈٹ پر ہے، لیکن کتنے پر ہے یہ بھی ایک خرابی ہے بے کی، تو ایسی کریڈٹ بھی نہ ہو جس میں جو اس کی مدت ہے اس میں آپشنس ہوں، نہیں، جو بھی ادھار ہے اس کی مدت فکس ہونی چاہیے، بھائی اتنے عرصے میں آپ نے دینا ہے، تو اب آپ کو مشکل ہوا کہ
انہوں نے فرمایا کہ ڈیل ہو گئی، مطلب ڈیل نہیں ہوئی، لیکن دوسرے دن آ کے اس نے وہی چیز کو کنٹینیو کر دیا،
ڈیل ہی نہیں ہوئی تو آزاد
نہیں، تو دوسرے دن اگر وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں پچھلے ریٹ پر تو پھر حرج نہیں ہے نا، ڈیل اس نے نہ کی چلا گیا، وہ اب دوسرے دن وہ آیا اس نے کہا وہ جو کل آپ نے کہا تھا 50 روپے کیش 52 روپے ادھار، تو ایسا کرے 52 روپے میں بل بنا دے۔
اصل میں سوچنے سمجھنے کا موقع تو ہر شخص کو، مطلب کہ اس کا اختیار ہے، اس کو ملے، ریٹ پوچھ کر ہر بندہ چلا جاتا ہے، دوسرے دن وہ آیا تو ٹھیک ہے کوئی،
اگر وہ بیچنے والا راضی ہے تو وہ پھر اوکے ہے.
بلکہ شریعت مطہرہ میں ایک اور نظام موجود ہے، حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھولے والے صحابی تھے اور دھوکہ کھا جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اب جب خرید و فروخت کرو تو سامنے والوں کو یہ کہو کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا. تو شریعت میں اس چیز کا نام ہے خیار شرط. کئی قسم خیار کی، ایک ہے خیار شرط کہ آپ سودا ڈن کر لیں، قیمت بھی فکس ہو گئی، ادھار ہے تو ادھار بھی فکس ہو گئی، لیکن آپ کو 3 دن کا اختیار ہے کہ اس چیز کو میں لے کر جاؤں گا، دیکھوں گا. خیر شرط کہتے ہیں، 3 دن سے زیادہ خیر جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک آپشن ہے تجارت کی بات ہے تو یہ ایک اصطلاح بھی ہمیں سیکھنے کو ملی.
ماشاءاللہ. آپ کے پاس حضور، آپ پچھلے سلسلے میں تو ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو ان دونوں اسلامی بھائیوں کا تعارف کروایا تھا. چاول مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے، ایک اسلام ہول سیلر ہیں، دوسرے ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایکسپورٹ کے رائس کا کام بھی کرتے ہیں. آپ آج حضرت کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں؟
جی، میرا سوال تھوڑا سا آپ کے لیے بھی شاید نیا ہو یا شاید ہو سکتا ہے پرانا ہو، لیکن یہ عموماً مارکیٹوں میں ایک طرح سے آج کل فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے مارکیٹ میں 50 روپے، اب بعض اوقات وہ چیز مارکیٹ میں 40 روپے میں، 42 روپے میں وہ مال گردش کر رہا ہوتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کچھ اس قسم کے چیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سندھ سے یا پنجاب سے جہاں سے مال یہ آتا ہے وہاں سے یہ ادھار میں خریدتے ہیں، 2 مہینے کے 3 مہینے کے 4 مہینے کے ادھار میں خریدتے ہیں، اور ان کو ان ادھار کا مال جو ہے یہاں پہ سستے داموں میں نقد میں بیچ کے چلے جاتے ہیں. اور مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ادھار میں جو رقم ہوتی ہے وہ ہڑپ کر جانا. یہ بھی ہو رہا ہے
صحیح.
اور ایسے مطلب واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ فلاں جو تھا اس نے فلاں کے اتنے پیسے کھا لیے فلاں کے. اب وہ ظاہر ہے مارکیٹ میں ہی مال بیچتا ہے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جو اس طرح کے سودے خریدتے ہیں، تو یہ 50 والی چیز جو ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ 40 روپے میں. اب وہ سودا خریدنا ایک سوال تو یہ کہ کیسا، جبکہ کنفرم پتا ہے کہ یہ چیٹر آدمی ہے اور پہلے اس قسم کے واقعات کر چکا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس چیٹر نے جس کو بیچا اب وہ بھی ظاہر آگے بیچے گا، گھر پہ تو رکھے گا نہیں، اب اس کے ذریعے سے مال آ رہا ہے تو وہاں سے بھی کچھ مارکیٹ سے ہٹ کر کچھ
ریٹس ملتے ہیں.
تو اب اس میں بھی 2 صورتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
صحیح.
یعنی کہ مال موجود ہے، مارکیٹ 50 کی ہے، لیکن کوئی خریدار اس وقت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو میں اس 50 والے مال کو 47 روپے میں، 46 روپے میں، 45 روپے میں کم ریٹ میں کر کے بیچ دیتا ہوں کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا کام ہو جائے گا، یہ بک جائے. لیکن یہ ایک 2-3-4 روپے کا جو ایک نارمل جو فرق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بہت بڑا فرق، جو واضح فرق ہوتا ہے، یہ کیسے دے رہا ہے، اتنے کم ریٹوں میں کیسے مال.
سوال آپ کا سمجھ گئے کہ وہ خریدنا کیسا، اور اگر کنفرم ہے کہ وہ چیٹر ہے تو وہ کیسا، یہ دو سوال.
جی، دو سوال. ایک تو اچھا، بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ یہ مارکیٹ، یہ اس کو ہم ہماری اصطلاح میں مارکیٹ اسلام میں کٹ ریٹ کے مال کہتے ہیں. یہ کٹ ریٹ، کٹ ریٹ کے مال خریدنا کیسا جبکہ کنفرم ہو کہ سامنے والا چیٹر ہے.
یہ کھلتا ہے حضور کہ یہ 1 لاکھ روپے کسی کے اس نے تباہ کر دیے، ادھار میں خریدا تھا اور کیش میں بیچ کے نکل.
دیکھیے، جو صورت بیان کی ہمارے تاجر بھائی نے، یہی صورت نہیں، 20 صورتیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیوالیہ ہو گیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا
جی.
اب وہ ادھار مال لینا شروع کر دے گا، لے کر فرار ہو جائے گا، یا پھر فیصلے کی کہانی ہوں گے تو فیصلہ کروا لے گا.
صحیح.
اور کئی لوگ طرح طرح کی اسکیمیں نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ مال مفت مل رہا ہے جناب،
دھڑا
خریدنا شروع کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب کے پیسے لے کر بھاگ گیا. اور آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جب ایک سمجھدار آدمی دیکھے گا کہ یہ اتنا بڑا ڈفرینس رکھ کے مال بیچ رہا ہے، کچھ ضرور دال میں کالا ہوگا.
صحیح.
یہ مزنہ تہمت ہے، ایسے موقع پر بدگمانی بھی نہیں کہیں گے. آدمی کو مسلمان جو ہے وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا.
صحیح.
یہ اس کی ایک صفت ہے، تو اس کو یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اب آتے ہیں، آپ نے جو سوال پوچھا اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، دیکھیے 2 باتیں یہاں پر جاننا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ کسی آدمی نے قرضہ لیا، اب جو روپے اس کو ملے وہ عارضی طور پر ان کا مالک ہو جاتا ہے، اور ان سے جو بھی چیز خریدے گا 100% وہ اس کی اپنی ملکیت کہلائے گی. یہ الگ بات ہے کہ یہ جس سے روپے قرضے میں لیے اس کو قرضہ ادا کرے گا. لیکن جو بھی چیز کرے گا، کاروبار شروع کرے گا، نفع حاصل ہوگا، وہ سارا اس کا اپنا ذاتی فیل ہوگا، ذاتی ملکیت ہوگی. اسی طریقے سے اس نے ادھار مال خریدا تو وہ مال اس کی ملکیت میں آ گیا. اب اس مال کا یہ جو چاہے کرے، تقسیم کرے، خود کھا لے، سستا بیچے، مہنگا بیچے، یہ مال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اس کی ملکیت میں ہے. ہاں، جن لوگوں کو اس نے پیسے دینے ہیں وہ دینے ہیں، وہ اس کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. تو اس روح سے اس مال کے خریدنے پر مطلب حرام ہونے کے احکام تو جاری نہیں ہوں گے. کہ آپ نے کوئی چوری کا مال نہیں خریدا، اس کی اپنی ملک میں موجود مال خریدا ہے. اب آپ نے خود دو صورتیں بیان کی کہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے، یقین شواہدات کا نام ہے، کہ کسی نے آپ دو عادل آدمیوں نے آپ کو خبر دی ہو، یا اس کا پرانا کریکٹر ایسا ہو کہ پہلے بھی کر چکا ہو، پھر تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص سے مال نہ خریدا جائے، بلکہ مشکوک آدمیوں کے حوالے سے مارکیٹ کی یونین جو ہے وہ کاروائی کرے، اس کو روک تھام کرے، اس کی تفتیش کرے، تاکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے.
اور یہاں یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ کس کا مال لیا ہوا بیچ رہا ہے، تو اس کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی آپ سے ادھار خریدا ہے اور ہمارے پاس اتنا کم میں کیش بیچنے آیا، آپ چیک کر لو معاملے کو.
یہ بھی ہو سکتا ہے.
صحیح.
جو آپ کو پتا ہی نہیں، جیسا آپ نے آپشن بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، ہو سکتا ہے مطلب ایسا ہوتا ہے، بندے کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، والدہ کا آپریشن ہے، اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے، اپنا مال اونے پونے بیچ کر پیسے لیتا ہے. جہاں آپ کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں تو وہاں تو خریداری کرنا جائز ہے. لیکن جو چوری کا مال ہے اس کا حکم اور ہے.
صحیح.
یہاں میں نے عرض کیا کہ وہ مال اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا، اس کا اپنا ذاتی ہے.
آپ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک تو وہ جو اس نے خریدا ہے، اور ایک اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ چوری کر کے اور سستا بیچ رہا ہے.
یہاں حکم جدا ہے. چوری کا جو مال ہے وہ ہزار ہاتھوں میں چلا جائے، اپنے اصل مالک کی ملکیت پر باقی رہتا ہے. یعنی آپ نے روپیہ دیا، اس نے چیز دی، اس کے باوجود بھی آپ کو ملکیت ہی حاصل نہیں ہوئی.
اگر نہیں پتا تو بھی
بالکل سخت بھی نہیں ہوئی.
اچھا.
ملکیت کا حاصل ہونا ایک شرعی سبب ہے.
صحیح.
اور جب وہ سبب اپنی ماہیت کے ساتھ پایا جائے گا جب ملکیت حاصل ہوگی، ورنہ روپیہ دینے سے اور چیز لے لینے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی. یہاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک استفتاء آیا قربانی کے تعلق سے. چونکہ غیر مسلموں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں پر اور بت قدوں پر جو ہے وہ جانور چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے جناب. اب کسی نے وہ جانور پکڑا، پکڑ کر لا کر منڈی میں بیچ دیا، کسی مسلمان نے قربانی کے لیے خرید لیا. بعد میں جب حقیقت کھلی، جانور ذبح ہو گیا، حقیقت کھلی پتا چلا کہ جانور اس نے وہاں سے لیا تھا، اب اس کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کسی کا اس طرح جانور چھوڑ کر چلے جانا اس کی ملکیت کو ختم نہیں کرتا، وہ جانور بدستور ان کی ملکیت ہی میں رہا. اب جس نے پکڑا غصب کیا، اس کا تو اپنا تھا ہی نہیں، آگے بیچا تو وہ جانور دوسرے کی ملکیت ہی میں نہیں آیا.
اللہ.
قربانی کے لیے شرط ہے کہ اپنی ملک کا جانور ذبح کیا جائے، یا دوسرے کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی طرف سے ذبح کر دے، تو فرمایا اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی. تو ملکیت کا ایک پورا اسلامک فلسفہ ہے. تو چوری کے مال کا حکم جدا ہوگا. آپ کو یقین ہے کہ مال چوری کا ہے، پھر تو خریدنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس مال کو لینا، آگے نفع اٹھانا، یہ سب حرام ہوگا. اور جہاں شک ہو وہاں بچنا چاہیے.
حضور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے مال ادھار خریدا ہے اور وہ چوری کا نہیں ہے، اور وہ چاہے کتنے ہی سستے داموں بیچ رہا ہے، تو اس پہ کوئی حرام کا حکم نہیں لگے گا اس کے مال کو خریدنے میں؟
نہیں، دو باتیں رکھی میں نے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے خرید لیا،
جی،
اس خریدنے وہ مل کے خبیث نہیں کہلائے گا، یعنی وہ پاک مال ہی ہے، اس پر آپ نفع اٹھائیں گے، اس کے ذریعے کاروبار کریں گے، اس کو خرچ کریں گے، تو وہ یہ سارے تصرفات حرام نہیں کہلائیں گے. لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، تو پھر آپ کا فعل جو ہے وہ معاملت میں شامل ہوگا.
یہ مطلب اس کی پھر اعانت ہوگی،
اعانت ہوگی،
بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی، اس طرح کرتا رہے گا لوگوں کے مال.
جب آپ کو پتا ہے کہ وہ یقینی طور پہ چیٹر آدمی ہے، تو پھر جہاں گناہ کے اعانت کا معاملہ ہے وہاں تو گناہ ہے نا، تو پھر اس سے ڈیلنگ نہیں کریں گے.
اچھا، وہ جو دوسرا سوال ہے کہ بیچنے والا تو وہ ایسا چیٹر نہیں ہے، مطلب ایک اچھا خاصا دکاندار ہے، لیکن وہ جو مال بیچ رہا ہے، جس فرق سے بیچ رہا ہے، وہ فرق شک میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ مال جو ہے جینوئن مال نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ 2 روپے کم میں, 3 روپے کم میں, عموماً مارکیٹوں میں 4 روپے کم میں بک جاتی ہے. وہ بہت زیادہ فرق سے مال بیچ رہا ہے, تو یہ بہت زیادہ فرق اس بات کو مطلب شک میں ڈال رہا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ درست شاید نہیں ہے.
اصل شریعت کا ایک قاعدہ ہے, الیقین لا یزول بالشک, کے شک کے بنیاد پر مسائل کا, شک اور وہم کے بنیاد پر مسائل کا دارومدار نہیں رکھا جاتا.
شرعی حکم
مثال کے طور پر ایک مثال بیان کی گئی شرح مجلہ وغیرہ میں, بہت ساری کتابوں میں, کہ قاضی کے پاس گواہ آئے اور گواہ آ کر گواہی دے کر چلے گئے کہ جناب ہاں ہم نے دیکھا اس شخص نے یہ کام کیا, اس کے بعد وہ گواہ غائب ہو گئے, فیصلہ سے پہلے غائب ہو گئے. تو قاضی فیصلہ سناتے وقت یہ نہیں سوچے گا کہ ہو سکتا ہے گواہ واپس آئے میرے پاس اور آ کر یہ کہیں گے ہمیں جھوٹی گواہی دیتی. نہیں, جہاں شک اور وہم کا معاملہ ہے اس پر دارومدار نہیں ہے, جہاں قرائن ہے, یقین ہے, ظن غالب ہے, وہاں پھر رکا جائے گا, باز رہا جائے گا.
لیکن جیسے شروع میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا ہمیں کہ جہاں ہمیں ایسی کوئی بات پتا چلے تو اپنی یونین سے یا چند بڑے لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے, کیونکہ بعد میں مارکیٹ میں چونکہ میرا بھی رابطہ ہے تو ہوتا یہ کہ پھر لوگ آپ کے پاس ہی آتے ہیں کہ آپ تو عقل مند تھے, کیوں خرید لیا اتنا کم بھاؤ میں, اور آپ نے خرید لیا, اس کو آپ نے موقع دیا, اس نے دوسروں کو چیٹ کیا. تو یہاں وہ کاروباری
اصل میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں نا, یہ وہ آدمی کرے گا جس کو دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچانے کا درد ہو.
صحیح,
یہاں تو منہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ چوری کا مال ملے سستے میں ہم کمائیں.
جی
ٹھیک ہے نا, صاف چوری کا مال لوگ خرید لیتے ہیں,
خرید لیتے ہیں.
جہاں خدا ترسی ہوگی, جن کے دل میں خوف خدا ہوگا, وہ یہ کام کریں.
میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو کاروباری حضرات سن رہے ہیں, آج انشاءاللہ نیت کریں کہ اگر کہیں ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں ساتھ نہیں دینا چاہیے. آج ہم نے سنا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت نرمی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں, مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے سے تاجر کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اناج مارکیٹ سے اپنا سوال لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اور ہول سیلر, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آپ مدنی چینل کے سلسلے میں کون سا فیضان لوٹنا چاہتے ہیں, کس سوال کے ذریعے؟
میرا سوال یہ کہ اکثر اوقات پارٹیاں, ہمارا کام ہے بروکر سے, بروکر سیمپل لے کے پارٹی کے پاس جاتے ہیں, پارٹی کو سیمپل پسند آ جاتا ہے, پارٹی اس کو پکا لیتی ہے, مطمئن ہو جاتی ہے, ریٹ فائنل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کا ایک سوال ہوتا ہے, بعض اوقات بہت کم لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار مجھے اس کی دیکھ کرنی ہے. ہم لوگ اس کو دیکھ کی پرچی بنا کر دے دیتے ہیں. دیکھ کی پرچی بنانے کے بعد اس کی پارٹی جا کے چیک کرتی ہے, دیکھ کرتی ہے, اگر تو مال سیمپل کے مطابق ہوا اور مارکیٹ اپنی جگہ برابر رہی یا مارکیٹ پلس ہو گئی تو 200 تو اٹھا لے گا, لیکن اگر ذرا سی مارکیٹ مائنس ہوئی تو وہ سودے سے بھاگ جاتا ہے.
دیکھ کا کیا مطلب؟
دیکھ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک پارٹی کو سامنے کو مطمئن کرنا ہے کہ بھائی وہ جو سیمپل دکھا رہا ہے وہ اس کا دوسرا مال جو پورا مال ہے وہ سیمپل کے مطابق ہے یا نہیں ہے, دیکھ کا مقصد یہ.
ہمارے اسلامی بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بروکر سے اس بات پر ڈیل ہوتی ہے کہ اگر تو مال آپ کی دیے گئے سیمپل کے مطابق ہوا تو ڈیل فائنل ہے. اب جو ہے وہ مال چیک کرنے کے لیے جانے میں 2-3 دن اگر گزر جاتے ہیں بعض اوقات, اب دو کنڈیشن ہوں گی, یا تو مارکیٹ سسٹین رہے گی, برابر رہے گی, برقرار رہے گی اپنی جگہ پہ, یا شوٹ کر جائے گی, اوپر چلی جائے گی, پرائسز بڑھ جائیں گی. اس صورت میں تو وہ ڈیل ڈن کر دیتے ہیں, مال یعنی کہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے, پرائسز کم ہو جاتی ہیں, تو اب وہ بہانہ رکھ کر کہ یہ چونکہ مال جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے سیمپل کے مطابق جو آپ نے ہمیں دکھایا تھا, اس لیے وہ سودا کینسل کر دیتے ہیں جبکہ وہ مال سیمپل کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں. ہمارے اسلامی بھائی کی رہنمائی فرمائے, اللہ ان کو اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے.
جی حضور, سوال آپ نے سنا, اس پر رہنمائی فرمائیے.
خرید و فروخت کے جو مراحل ہیں, مختلف طریقوں سے خرید و فروخت ہوتی ہے اور شریعت مطہرہ نے خرید و فروخت میں بہت وسعت رکھی ہے.
صحیح,
بہت وسعت رکھی ہے, ایسے ایسے نظام دیے ہیں کہ انسان سوچ سمجھ کر خرید و فروخت کرے. اس میں سے ایک طریقہ ہے خیار رویت. خیار رویت جو ہے وہ ایک غیر مشروط حق ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے کہیں گے جناب دیکھ پر یہ مال ہم خرید رہے ہیں, دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے. نہیں, خیار رویت ہر خریدار کو حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
قوانین فقہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی مکان خرید رہے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں, وہ خرید لیا, آپ دیکھنے گئے, آپ کینسل کر سکتے ہیں اس کو.
ٹھیک
ہے, آپ نے کوئی سودا کیا, مال دیکھا نہیں, آپ نے دیکھا آپ کو پسند نہیں آیا, آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں.
اس طرح کی ڈیل ہوتی بھی ہے مارکیٹ میں, دیکھ باقی جس کو کہتے ہیں, ڈیل ہو گئی لیکن ہم دیکھیں گے بعد میں.
کنڈیشنل ہوتی ہے نا ہمارے یہاں کہ دیکھ باقی ہے یا نہیں ہے, لیکن فقہ کے قوانین تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو دیکھ کا حق حاصل ہے. اب چونکہ جو سوال آیا یہ تو ہے خاص اس معاملے میں جس میں دیکھ رکھی جاتی ہے, تو اصل سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد خیر رویت کی بنا پر کینسل کرنے کا حق نہیں رہتا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سیمپل دیکھنے سے جو دیکھنا ہے وہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو فقہ نے اس میں بیان کیا کہ وہ چیزیں جو مختلف نہیں ہوتی, ایک جیسی ہوتی ہیں, مثلی ہوتی ہیں, تفاوت نہیں ہوتے, ایسا اناج ہے, چاول چاول ایک طرح ہی ہوتا ہے, یعنی اس کو دکھایا گیا کرنل چاول اور وہاں بھی کرنل چاول ہی ہے, تو چاول کے دانوں میں فرق نہیں ہوگا, ایک ہی قسم کوالٹی کا چاول ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو اب چاول کی وہ جو سیمپل دیکھنا دیکھ کو ختم کر دے گا,
ٹھیک ہے,
قوانین شریعت کی روح سے سیمپل دیکھنے کے بعد دیکھ کا حق رکھنا ہی درست نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
پہلا سوال تو یہ کلیئر ہو گیا,
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ کہ اب وہ دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں لے رہا, ہم اس کی وضاحت کر چکے کہ سیمپل دیکھنے کے بعد اب اس کو یہ حق ہے ہی نہیں, وہ سیمپل دیکھ چکا ہے. ہاں اگر اس مال میں عیب نکل آتا ہے,
صحیح ہے,
مثال کے طور پہ اس کو کہا گیا تھا کرنل ہے اور وہ واقعی کرنل ہے, لیکن پتہ چلا کیڑا لگا ہوا باقی مال میں,
ٹھیک ہے,
اس نے اوپر اوپر سے دوسری چیز دکھا دی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اگر اس میں عیب نکل آیا ہے تو پھر اب اس کو دیکھ کا حق دوبارہ مل جائے گا,
ٹھیک,
یہ اس کی تفصیل ہے.
سیمپل دیکھ لیا تو اس کا وہ خیار جو رویت تھا وہ
ختم ہو گیا,
اور اگر سیمپل اس کو جو دیا گیا وہ مال ہی نہیں ہے یا اس مال میں خرابی ہے تو اب اس کے پاس دوبارہ ایک اختیار آ جائے گا کہ وہ ڈیل کینسل کر سکتا ہے.
جی
کہ جیسے سپر کرنل باسمتی یہ چاول کی ایک قسم تو ہے, لیکن اس میں بھی علاقوں علاقوں کا جدا جدا ریٹ اور جدا جدا اس کے سائز اور جدا جدا اس کا انداز ہوتا ہے. مثلا سندھ کا سپر کرنل وہ کم قیمت کا ہے,
جی
اس کی جو پکنے کے بعد جو اس کی خوشبو ہے یا اس پکنے کے بعد جو اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ پنجاب کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اسی طرح پنجاب کے بھی بعض علاقے بعض علاقوں سے اچھی پکائی آتی ہے اور اس کے ریٹس اچھے ہوتے ہیں, اس کے دانے اچھے ہوتے ہیں. اب اس نے سیمپل میں جو دیا اس نے ہمیں سپر کرنل پنجاب اچھی علاقے کا لگ رہا ہے ہمیں, اور اس کے اندر جو مال کے اندر جو ٹوٹے ہوتے ہیں مطلب ٹوٹا ہوا چاول ہوتا ہے وہ بھی کم ہے اور پیلا دانہ بھی نہیں ہے اس کے اندر, کالا دانہ بھی نہیں ہے, مثلا اس میں ہے سپر کرنل چاول لیکن اس کے اندر یہ جو اس کے دیگر اوصاف ہوتے ہیں, ٹوٹا چاول نہ ہونا, پیلا دانہ نہ ہونا, مزید اس علاقے کا ہونا اور اس کی اچھی پکائی کا ہونا, اب آگے جا کے جب ہم مال اٹھانے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ سیمپل ہی خیر رویت کو ختم کر دے گا, مال اس نے سیمپل ہمیں کچھ اور دکھایا, مال سپر کرنل دے رہا ہے لیکن وہ ایک علاقے کے بجائے کم کوالٹی والے علاقے کا مال دے رہا ہے, اس میں جتنا مسئلہ 2% بروکن تھا وہ 10% بروکن والا مال دے رہا ہے, اس میں 0% ڈیمیج تھا اس میں 2% ڈیمیج والا مال دے رہا ہے, تو کیا ایسا مال ہمیں اٹھانا ہم پر کیا لازم ہو جائے گا؟
بیچنے والا بھی اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے جو مال خریدا ہے وہ اس سیمپل کے مطابق آئے گا کہ نہیں آئے گا.
اللہ
ایسی صورت بھی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مال بیچ میں کچھ اور ڈال دیا گیا ہو, تو یہ لینے اور دونوں بیچنے والے دونوں کو پتا, لیکن دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اور وہ اس پہ پابند ہوتے ہیں کہ جی آپ سیمپل کے مطابق ملا رہے ہیں. چاول میں صرف چاول ہونا ہی مقصود نہیں ہے, چاول کا سائز, چاول کی کوالٹی, چاول کا کلر, چاول کی صفائی, اس طرح دالوں میں بھی ہوتا ہے, اس طرح دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے.
میں دونوں سوالوں کو جواب کرتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شے کے اندر عیب کا آنا اور خامی کا آنا اس کا دار و مدار ہے تاجروں کے عرف پر. جب آپ کے یہاں سندھ کے چاول اور پنجاب کے چاول میں فرق ہے ریٹ میں, تو ظاہر بات ہے یہ ایک نام ہونے کے باوجود دو کوالٹی کے ہوئے. آپ کو بتایا یہ گیا کہ پنجاب کا چاول ہے, وہ پتا چلا کہ وہ سپر کرنل جو ہے سندھ کا چاول آپ کو دیا جا رہا ہے, ڈفرینس آ گیا, تو جو سمپل دکھایا گیا تو یہ وہ مال تو یہ ہے ہی نہیں, تو اب اس بنیاد پر آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سیمپل دکھانے والے ہی کو نہیں پتا کہ مال کون سا آئے گا, تو سیمپل کے مطابق آیا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کینسل کر دیں.
جی اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ سودا فس ہم کریں یا خدا ختم ہو جائے, ہم اسے کہہ دیں کہ جو اصل مال پڑا, یہ تو مال کا سیمپل ہے نا, جو مال آپ کا بوریوں میں جتنا 500 بوری 250 بوریا 1000 بوری آپ کی رکھی, ہمیں وہی دکھا دیں گودام کے اندر, تاکہ ہم وہاں پہ موقع پہ جا کے چیک کر لیں, تاکہ بعد میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا, ہم گاڑیاں بیچتے ہیں بعض اوقات, अब वो गाड़ियां जो है वो सैंपल के मुताबिक नहीं होता, तो गाड़ियां जब वापस आती हैं तो वो किराया वगैरह लग जाते हैं, तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है मार्केटों में कि हम गोदाम में जाके माल चेक कर लें।
तो सैंपल तो एक सहूलत है, अगर आप वो सहूलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी,
तो और अच्छा हो जाएगा और क्लेरिफाई हो जाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन बहुत सारे सवालात आपके जहनों में आ रहे होंगे, और यकीनन हम ये भी जानते हैं कि अनाज मार्केट से मुतालिक सारे सवाल हम कवर अप नहीं कर सके। इंशाल्लाह फिर किसी सिलसिले में भी जब मौका मिला हम अनाज मार्केट से मुतालिक, आज चावल पर गुफ्तगू ज़्यादा हुई, हो सकता है दीगर अनाज की जो जिन्स हैं उन पर भी गुफ्तगू होगी, और फिर हम इंशाल्लाह उन सवालात को भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। स्क्रीन पर आप एक ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे, हमारे इस ईमेल एड्रेस पर आप रब्ता कर सकते हैं, अपने कारोबारी सवालात आप इस पर भेज सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कोई शरीय रहनुमाई चाहते हैं इस पर मेल कीजिए। साथ साथ आप स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर देख रहे होंगे, इस फ़ोन पर अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे राउंड अ क्लॉक दुनिया में आप जहाँ कहीं हों फ़ोन उठाइए, किसी भी मामले पर शरीय रहनुमाई हासिल करनी हो दारुल इफ्ता के इस्लाम में आपके लिए मौजूद हैं, उनसे आप रहनुमाई लीजिए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल देखते रहिए, ये घर बैठे हमें बहुत सारी बातें सिखा रहा है, तिजारत के हवाले से ऐसी प्यारी बातें जो आज हमने सुनी, हो सकता है इससे पहले ना सुनी हो। अगले सिलसिले में एक नई मार्केट, एक नया शोबा लेकर आपके पास हाजिर होंगे और इंशाल्लाह उन सवालात के जवाब हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मालिक करीम हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, जो इस्लामी भाई कारोबारी मुश्किलात में, रोज़गार के मुश्किलात में परेशान हैं, मौलाए करीम उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आसता तेरे हबीब का।